تو فرماتے ہیں ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ گزار دیتے ہیں کہ دیکھ لو صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور جنگ بدر وغیرہ میں کیسے کیسے مصائب سے گزرے، لیکن انبیاء کو جو مصائب دیے جاتے ہیں وہ ان کی بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، انبیاء کو عجب و کبر سے حفاظت کے لیے نہیں دیے جاتے، انبیاء تو تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں، لہذا ان کو صرف بلندی درجات کے لیے اور دوسروں کی غم گساری کے لیے ان کو ایسے حالات دیے جاتے ہیں، تو اخلاق رذیلہ ان کے اندر پیدا ہی نہیں ہوتے، اس لیے انبیاء کے مصائب ان کی رفعت شان اور بلندی درجات کے لیے ہوتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کو خوف اور مصیبت جو پیش آتی ہے اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ عجب و کبر سے ان کی حفاظت رہے، ہے تو ختم ہو جائے اور نہیں ہے تو آئندہ کے لیے بھی حفاظت رہے، کیونکہ ان سے بڑا کام لینا ہوتا ہے، جن سے بڑا کام ہوتا ہے ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں۔ امتحان کا دوسرا پرچہ اور خوف کے بعد دوسرے امتحان سے آگاہ فرما رہے ہیں، والجوع، تمہارے امتحان کا دوسرا پرچہ بھوک ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہاں بھوک سے مراد قحط ہے، اصل میں بھوک مسبب ہے، اس کا سبب قحط ہے، لہذا اس کی تفسیر قحط سے کی کہ بارش نہیں ہوگی تو غلہ کم ہو جائے گا اور روٹی کھانا نہیں ملے گا تو بھوک لگے گی، تو یہ تسمیہ تو سبب بالمسبب ہے، اس کو بلاغت کے علم میں مجاز مرسل کہتے ہیں، اس نبی امی کی زبان سے مجاز مرسل کا استعمال جس نے کبھی مکتب نہ دیکھا ہو، نہ مختصر المعانی پڑھی ہو، نہ مجاز مرسل کا نام ہی سنا ہو، یہ دلیل ہے کہ یہ نبی اپنی طرف سے کلام نہیں لا رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ یہ کلام الہی ہے۔ بکریاں چرانے والے پیغمبر اپنی بلاغت سے تمام عالم کو عاجز کر رہے ہیں، اہل عرب عاجز ہو گئے، آج کے علماء ہوتے چلو مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا یوسف بن نوری تو سمجھ میں آتا، لیکن جن کی گھٹی میں عربی زبان تھی اور جو عربی زبان میں شاعری کرتے تھے وہ بھی قرآن کی بلاغت سے عاجز ہو گئے، اسی لیے اس کو عاجز معجز کلام کہا جاتا، عاجز کر دینے والا، اس امی کی زبان سے ایسا فصیح و بلیغ کلام جاری ہونا خود دلیل ہے کہ یہ نبی کا کلام نہیں بلکہ سینے نبوت پر کلام اللہ نازل ہو رہا ہے، اور کلام اللہ کو آپ کے قلب مبارک میں جمع کرنے اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوانے اور بیان کرنے کی ذمہ داری بھی اللہ تعالی نے لی۔ جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو آپ ڈر کی وجہ سے جلدی جلدی دہراتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزول وحی کے وقت آپ جلدی جلدی دہرایا نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے قلب مبارک میں اس کا جمع کرا دینا اور آپ کی زبان مبارک سے پڑھوا دینا یہ ہمارے ذمے ہے۔ لا تحرک لسانک لتعجل بھی، ثم ان علینا بیانا، پھر لوگوں کے سامنے اس کا بیان کرا دینا یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ کہ عام حافظ کی طرح آپ نہیں تھے، کیونکہ آپ کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا براہ راست، لہذا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ تو امتحان کے دو پرچے ہو گئے، پہلا خوف اور دوسرا پرچہ بھوک، اور تیسرا پرچہ نقص من الاموال، اور کبھی کبھی تمہارے مال میں بھی نقصان ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ کبھی تجارت میں گھاٹا ہوگا، کبھی صاحب تفسیر المعانی لکھتے ہیں کبھی باغات میں پھل نہیں آئیں گے، تو پھلوں کی کمی سے مال میں کمی ہو جائے گی، اور چوتھا پرچہ ہے والانفس، اور کبھی تمہارے پیاروں کی ہم جان لے لیں گے، جو پیارے جن کا وقت پورا ہو گیا ہم ان کی جان لے لیں گے، یعنی ان ذہاب الاحبہ لسبب القتل والموت، کسی کا قتل ہوگا، کسی کو موت آئے گی، اس طرح اللہ تعالیٰ کسی طرف جانا ہوگا، موت چاہے قتل سے ہو یا طبعی ہو، کبھی تمہارے پیارے اٹھائے جائیں گے تو اس میں بھی تمہارا امتحان ہوگا۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ مصیبت اچانک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان مضامین میں تمہارا امتحان ہوگا، اچانک مصیبت آنے والی ہے تو آدمی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر بتانے والا اللہ تعالیٰ جہاں تخلف نہیں ہوتا، جہاں جھوٹ کا امکان بھی نہیں ہے، لہذا آدمی پہلے سے تیار ہو جائے۔ اور سب یہ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہر آدمی شاید یہاں رہنے کے لیے آیا، جب وہ چلا جاتا ہے، خاص کر کوئی جوان مر جائے، اچانک مر جائے، تو دل اس کو قبول نہیں کرتا، کہ حالانکہ آدمی سفر میں ہے، کسی وقت بھی منزل میں پہنچ سکتا ہے، ہم سب سفر میں ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کیا سفر میں ہوں، تو کیا سفر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں۔ ہر آدمی سفر میں ہے، ہمارے باپ دادا چلے گئے، ہم بھی اسی طرف کو جا رہے ہیں، زیست کی کشتی کا رخ عقبہ کے ساحل کی طرف، زیست کی کشتی کا رخ عقبہ کے ساحل کی طرف، بڑھ رہا ہے ہر مسافر اپنی منزل کی طرف۔ تو منزل پہ پہنچ گیا تو کیا عجیب بات ہے، آدمی یہاں سے چلا، کل جا کے لاہور سے فون کر رہا ہے تو ہم حیرت کریں گے، ارے کل تو یہاں کراچی میں تھا، آج لاہور کیسے پہنچ گیا؟ اس لیے کہ وہ سفر میں آدمی منزل پہ ہی پہنچتا ہے۔ تو آدمی مر جاتا ہے تو آدمی اتنی حیرت کرتا ہے اور اتنا زیادہ اس کو غم جو ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم اپنے آپ کو مسافر نہیں سمجھتے اور دنیا کو سرائے فانی نہیں سمجھتے۔ اگر یہ سمجھنے لگے تو پھر یہ حیرت بھی نہ ہو اور غم بھی اعتدال سے ہو۔ غم ہونا چاہیے، ہوتا ہے، غم ہونا بھی چاہیے، لیکن ایسا غم کہ آدمی حواس کھو بیٹھتا ہے اور بعض دفعہ اول فول بکنے لگتا ہے، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کو سرائے فانی اور دار فانی نہیں سمجھا، بلکہ اس کو رہنے کی جگہ سمجھ لیا۔ اسی لیے اچانک جب ایسا ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو دل ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا، صحابہ یہ سمجھتے تھے شاید نبی علیہ السلام کبھی نہیں جائیں گے، لیکن جب آپ کا سفر ہو گیا، سفر آخرت، تو سب صحابہ پریشان تھے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لے کے پھر رہے ہیں، جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، آپ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تھے کوہ طور پر، اس طرح اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ حضرت عثمان گمسم بیٹھے تھے، حضرت بلال کہہ رہے تھے کاش میری اماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا کہ غم مجھے نہ دیکھنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ جب نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب نہیں رہے تو کون رہے گا، دری دنیا کسے پائندہ بودے، ابو القاسم محمد زندہ بودے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس دنیا میں کسی کو زندہ رہنا تھا تو اللہ کے محبوب کا یہ حق تھا کہ وہ کم از کم چلو سارے یعنی 100 سال، 200-500 تو 80-90 سال تو آپ جی سکتے تھے، جبکہ اس دور میں عام طور پہ صحابہ کی عمریں اتنی ہوتی تھیں، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے مشہور ہے کہ 250 سال ان کی عمر تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو بھی اتنی عمر دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جس کام کے لیے بھیجتے ہیں، جب وہ کام مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو واپس بلا لیتے ہیں، لہذا آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا۔ پھر صحابہ کو یقین آیا کہ واقعی ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، پھر جب یقین آیا پھر صبر آ گیا۔ تو آدمی عام طور پہ ہم لوگ اس لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کو ہمیشہ شاید دنیا میں رہنا ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، وہ چلا گیا اس کا غم تو کرو، اپنی فکر کرو کہ ہمیں بھی وہیں جانا ہے، وہ تو چلا گیا ہمیں بھی وہیں جانا ہے۔ ایک آدمی کا کتا مر گیا، قاری حنیف ملتانی صاحب رحم اللہ تعالیٰ سناتے تھے، ایک آدمی کا کتا مر گیا، وہ رونے لگا، کسی نے کہا بھائی کتا ہی تو مرا ہے، رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ کتا تو مرا ہے لیکن اسرائیل علیہ السلام نے میرا گھر دیکھ لیا ہے، اب یہ پھر دوبارہ آئیں گے، اب مجھے بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ شاید اس سے پہلے گھر پتہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ ایک کو جانا تو دوسرے کو بھی جائے، یہ نہ سمجھے ہمیں تو جانا نہیں، یہ چلا گیا، اسی لیے زیادہ غم ہوتا ہے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں بھی ہو سکتا ہے 2-4 دن میں ہی جانا ہو تو اس طرح غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ پانچواں امتحان ہے والثمرات، اور کبھی اللہ تعالیٰ پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اس کی تفسیر بعضوں نے یہ بھی کی ہے کہ اس سے مراد اولاد کا انتقال ہے، کہ بعض دفعہ والد زندہ ہے، اولاد کا انتقال ہو گیا، کس درجے غم ہوتا ہے، لیکن سب یہ ثمرات یہی ہیں کہ والد کے والدین کے ثمرات ان کی اولاد ہوتے ہیں، کہ اولاد دنیا سے چلے جائیں، یا بعض دفعہ ظاہری واقعی پھل فروٹ جو اتنی کمی آ جائے جس سے فصلیں تباہ ہو جائیں، ایسا بھی یہ بھی تفسیر ہے۔ بہرحال ظاہری تفسیر یہی ہے کہ باغ हाथ में फल नहीं आएंगे। इन सब मुसीबतों से तुम्हें आजमाया जाएगा और इन सब पर जब तुम सब्र करोगे इन्नल्लाह मास साबिरीन, तो अल्लाह ताला क्या देंगे, पर मैं अपना कुर्ब खास तुम्हें अता करूंगा, तुम्हें अपनी माइयत अता करूंगा। अल्लाह ताला हमें सब्र शुक्र वाली हयात अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمي الكريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا.